قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا.
قال نوح, نوح کہنے لگے ربی اے میرے رب, انہم عصونی, وہ میری بات نہیں مانتے. اچھا, ہم ہر شکایت لوگوں سے کرتے ہیں, لوگ ایسے کرتے ہیں, لوگ ویسے کرتے ہیں, لیکن ایک سچا داعی جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے دکھ اپنے رب کو سناتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. یہ توحید خالص. ٹھیک ہے, انسان کو انسانوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, لیکن انسانوں پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ آگے چل ہی نہ سکیں جب تک کوئی آپ کو ایموشنلی نہ تھامے, ادھر سے سہارا دے آپ ادھر گریں, ادھر سے پکڑے سیدھا کرے آپ ادھر گریں. ایسے نہیں کام چلتا. دین پر چلنا بھی مشکل ہے, اور کہاں یہ کہ دین پر لوگوں کو چلایا جائے اور ان کو بلایا جائے دین کی طرف. تو جب تک یہ اخلاق ساتھ نہیں ہوگا کام نہیں ہو سکے گا. بہت سے لوگ ہمت ہی ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کا دامن نہیں تھاما ہوتا. کون سا مسئلہ ایسا جس کا حل اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کون سا وقت ایسا جب وہ نہیں سنتا؟ کون سی بات ایسی جو اس کو سمجھ نہیں آتی؟ سب پتہ چلتا ہے نا اس کو, دلوں کا حال بھی جانتا ہے. دن کو پکارو, رات کو پکارو, جب چاہو پکارو, جس زبان میں چاہو پکارو, جو چاہو کہو, وہ سب سنتا ہے اور پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے, سب کچھ حل بھی کر سکتا ہے. لیکن انا تو افکون, شیطان ادھر ہی نہیں جانے دیتا. جب کوئی تکلیف, دکھ, مشکل, مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, اچھا میں کس سے اب ڈسکس کروں, کس کے ساتھ غبار نکالوں اپنے دل کا, اس نے یہ کہہ دیا تو میں کس کو سناؤں, کوئی مجھے سلوشن بتائے, کوئی مجھے حل بتائے. نہیں, آپ اللہ کو پکارے, پھر اللہ آپ کو ایسے بندے کے پاس بھی لے جائے گا جو آپ کو بندوں کی زبان میں حل بتائے گا. لیکن پہلے اللہ کو پکارو. اگر آپ بندوں کے اوپر توقع رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا, وہ سارا علم رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں بتا سکیں گے آپ کو. اللہ ہی نے توفیق نہیں دی, اللہ نے آپ کے لیے چاہا ہی نہیں کہ آپ کی کوئی مدد کر سکے. تو اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا کہ اللہ کے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز کا مالک ہوا, ہمارے دل اس کے ہاتھ میں, ہوا ادحق و ابکا, وہ ہنساتا ہے, وہ رلاتا ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے. جب بلا اللہ کی طرف رہے, تمہارا اپنا تعلق بھی اسی درجے کا اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں انسانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم تو کسی سے کوئی بات ہی نہیں کریں گے, یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بندوں پر ڈپینڈ نہ کرے, بھروسہ اللہ پہ رکھے, کیونکہ بندے کمزور ہیں نا, بندے وہ نہیں دے سکتے جو ہم بندوں سے چاہتے ہیں. پھر ہمیں مایوسی ہوتی ہے, پھر ہم خفا ہوتے ہیں, پھر ہم کام نہیں کر سکتے, پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تو آج تک کسی نے پوچھا نہیں, ہماری تو کوئی مدد ہی نہیں کرتا, ہمیں تو سب نے اکیلا ہی چھوڑ دیا. پھر کیا ہوگا, کام تو نہیں ہوگا, نقصان کس کا ہوگا؟ بندوں کے شکوے کر کے, بندوں سے ناراض ہو کے اللہ کا کام چھوڑ دیں, کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے, نہ کرو. بندوں کی غلطیوں کی سزا اپنے آپ ہی کو دیتا ہے نا انسان پر. تو نوح علیہ السلام جو ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا تھا, قال نوح ربی, نوح کہتے ہیں میرے رب, انہم عصونی, یہ تو میری بات ہی نہیں مانتے, یہ تو سنتے ہی نہیں. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. واتبعوا, اور وہ پیروی کر رہے ہیں, کس کی؟ یعنی میری پیروی کرنے کی بجائے, پیغمبر کی پیروی کرنے کی بجائے, وہ پیروی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو سوسائٹی کے انفلوئنشل لوگ ہیں, جن کا حال یہ ہے کہ من لم یزدہ, نہیں اضافہ کیا اس کو مالہ, اس کے مال نے, وولدہ, اور اس کی اولاد نے, الا خسارہ, مگر خسارے میں. یعنی جن کو ان کے مال اور اولاد نے اور زیادہ سرکش بنا دیا ہے, متکبر بنا دیا ہے, اور زیادہ نقصان میں ڈال دیا ہے. بات یہ ہے کہ انسان انسانوں کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. پیغمبروں کی جب دعوت آتی ہے سامنے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ عربوں کے ہاں ایک پیغمبر اٹھا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ عیسائی تھا اور اس کو پتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے, اور پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں, یا اتی من بعد اسمہ احمد, عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں, تو یہ ساری چیزیں تو موجود تھیں اور وہ منتظر بھی تھے, اور جب پتا چلا تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ سچے ہیں یا نہیں. تو بہرحال جب اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ میں کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے, جو اس کو اچھی طرح جانتا ہو, تاکہ وہ مجھے اس کے حالات کی خبر دے. تو اتفاق سے انہی دنوں ابو سفیان اور اس کا جو قافلہ تھا وہ وہاں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے. تو پتا چلا کہ شہر میں وہ لوگ موجود ہیں, تو کہا کہ ان میں سے جو سب سے اس کا قریبی ہے اس کو بلاؤ. تو ابو سفیان لائے گئے, تو بہت سے اس نے سوال کیے تھے, صحیح بخاری کے شروع میں بہت طویل حدیث آتی ہے, تو تو اس میں سے ایک بات اس نے یہ پوچھی تھی، یہ بتاؤ کہ اس کے فالوورز کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. تو کہنے لگے کہ پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ابتدا میں ان کے ماننے والوں کی اکثریت جو ہے وہ غریب اور معاشرے کے مظلوم لوگ ہوتے ہیں. اگرچہ ابو بکر بھی تھے، عثمان بھی تھے اور کچھ انفلوئنشل لوگ بھی تھے، مگر وہ گنتی کے تھے. میجورٹی جو تھی وہ غلام تھے، عورتیں تھیں اور غریب قسم کے لوگ تھے. اور خود ہی اس نے تصدیق کی کہ ہاں پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ پیغمبر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا، ابتدا میں آپ کے فالوور جو تھے وہ یعنی کمزور لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب اسلام قوت پکڑا. تو آپ آخری حصے میں پڑھیے اگر تاریخ کو، سیرت کو، تو آپ نے پھر ہر دوسری قوم کو جب پیغام بھیجا تھا تو ان کے ٹاپ لیول کو بھیجا تھا. کیونکہ ہرقل کو بھی جب آپ نے پیغام بھیجا تھا کیا کہا کہ اسلم تسلم، اور تمہارے پیچھے جتنے مسلمان ہوں گے اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر تم گمراہ ہوتے تو تمہارے پیچھے جو گمراہ ہوتے ہیں ان سب کی بھی سزا تمہیں ملے گی. تو پھر آپ نے سب سرداروں کو اور قبائل کے لیڈرز کو خطاب کیا تھا. تو یہ پھر ہر موقع کی بات ہے، یعنی آغاز میں ایک طریقہ ہے، آگے جا کر دوسرا طریقہ ہے، پھر عام الوفود جو آپ دیکھتے ہیں. ساری تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو بھی یہی مشکل پیش آ رہی کہ سوسائٹی کی جو سو کالڈ ہائی کلاس ہے، جو مترفین ہیں، ریسورس والے لوگ ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، انہیں تو ریلیجن کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر، پیغمبر کو فالو کرنے کی بجائے سوسائٹی کے پاورفل لوگوں کو فالو کرنے لگتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے ٹرینڈز میں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، کھانے پینے کا سٹائل ہو یا پہننے کا یا اوڑھنے کا، کچھ ہو، قرضے لے کے کریں، کچھ کریں، ہر چیز میں انہی کے پیروکار بنتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کی اٹریکشن کا باعث کون لوگ ہیں؟ سیلیبریٹیز. اب کیا کرتے ہیں وہ؟ اخباروں میں، نیوز پیپرز میں، ہر جگہ انہی کے بارے میں پڑھتے ہیں. اچھا، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی کپڑے پہنیں گے، ویسے ہی انہی کے خیالوں میں رہیں گے اور انہی کو پوچھتے رہیں گے. یہ ہر دور کی کمزوری. اور اس میں آپ دیکھیں، اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بڑے عقل مند ہوں گے، سارے اپنے دنیا کے معاملات میں سنجیدگی اختیار کرنے کے بعد اس معاملے میں آ کر انتہائی اپنی ویکنس کا ثبوت دیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سوسائٹی میں بہت سی غلط چیزوں کو کیسے کیسے خوبصورت نام دے کے پروموٹ بھی کیا گیا نا. تو یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ایک عام انسان کے لیے. فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، وہ انہی ٹرینڈز کو فالو کرتے رہتے، وہ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے کہ کوئی سچائی بھی ہے معاشرے میں، کوئی سچ بولنے والا بھی ہے، اور کوئی اللہ کی طرف بلانے والا بھی ہے، اور وہ بات بھی کوئی اہم ہے اور اس کی بھی سننی چاہیے. وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کھانے کو تو ان کے پاس کوئی نہیں، اور دنیا میں ان کے پاس کوئی بڑے محلات نہیں اور بہت بڑے ریسورسز نہیں، اور پھر یہ اللہ کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو کیسے چن لیا. وہ تالوت کا قصہ یاد ہے نا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیسے چنا گیا؟ کیونکہ لوگ مال سے، شہرت سے، ان چیزوں سے لوگوں کو پرکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے وجہ بتا دی، اور یہ وجہ ہمارے لیے بھی ایک مثال رکھتی ہے. ربی انہم عصونی، وہ نہیں مانتے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ ومکروا مکرن کبارا. ان سب نے مل جل کے ایک بہت بڑی چال چلی ہے. مکرن کبارا، کبارا جو ہے یہ کبیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا. اور مکر کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ چال کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے کہ ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنى. انسان سرکشی دکھاتا ہے کب؟ جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم کیوں کسی کی سنیں؟ تو جن کے پاس سب کچھ ہوتا وہ اس تکبر میں مارے جاتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ انہی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر انکار کر دیتے ہیں. لہٰذا اکثرهم فاسقین، میجورٹی پھر دین کی طرف آنے نہیں پاتی.
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
وقالوا لا تذرن آلهتكم، اور انہوں نے کہا کہ اپنے الہوں کو مت چھوڑنا. کنہوں نے کہا؟ قوم نے، اور قوم کے بڑوں نے، ایلیٹ نے کہا. کس سے کہا؟ اپنے چھوٹوں سے کہا، اس کی باتوں میں نہ آنا، اپنے الہوں کو مت چھوڑنا. ولا تذرن، اور نہ تم چھوڑنا، بالکل نہ چھوڑنا. ودن، ود کو. ولا سواعن، اور نہ سواع کو. ولا یغوث اور نہ یغوس کو، و یعوق اور یعوق کو، و نصر اور نصر کو۔ یہ پانچ بڑے تھے قوم نوح کے، جن کے بت بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان کو وہ پوجتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تو اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح کی نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کے شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا و اجداد تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی شرک جو ہے ایک دم نہیں آیا، سٹیپ بائی سٹیپ آیا، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ شخصیت پرستی، کہ دیکھو یہ نیک لوگ تھے، یہ جب زندہ تھے ان کو دیکھ کے تم کو خدا یاد آتا تھا، اب مر گئے، اب ان کی تصویروں کو دیکھ کے خدا کو یاد کرو۔ ایک جنریشن نے تو ایسا ہی کیا، ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے خدا کو یاد کرتے رہے، لیکن اگلی جنریشن تصویروں کو دیکھ کے خدا تو بھول گیا، انہی تصویروں میں کھو گئے، پھر آگے جا کے انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، اور اس طرح وہ تصویریں مجسمے بن کے شرک پرستی کا گڑھ بن گئی۔ اسی لیے اسلام میں تصویر کوئی پسندیدہ چیز نہیں، اور خاص طور پر ہاتھ سے بنانا شدید ممانعت ہے اس کی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ان کا نظریہ تھا، یہ آج بھی پایا جاتا ہے تصور شیخ کے نام سے۔ بعض لوگ جو بزرگوں سے بیعت کرتے ہیں تو وہ اس بیعت میں کیا ان کو بتاتے ہیں کہ تم جب ذکر کرو تو اپنے شیخ کو یاد کرو اور ان کی تصویر سامنے رکھو، یعنی ان کو یاد کر کے تم اللہ کو زیادہ یاد کر سکو گے۔ اور یہیں سے پھر آگے شرک پھیلا۔ خواجہ معین الدین کے دربار پہ شاید لکھا ہوا یا بہرحال ان کے بارے میں آتا کہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، کہ خواجہ نے ہمیں خدا سے ملایا، لہٰذا خواجہ ہی اصل چیز ہے، اور خدا جو ہے وہ خواجہ کے روپ میں زمین پہ اترا ہوا ہے۔ تو یہ شرک ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کس طرح شیطان لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور حقائق کو کچھ سے کچھ کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ تم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا، نوح کی باتوں میں آ کر، اور ود اور سوا کو نہیں چھوڑنا۔ اور ود کہتے ہیں کہ دراز قد مرد کا مجسمہ تھا، سوا عورت کا تھا یعنی دیوی بنائی ہوئی تھی، یغوث جس سے فریادیں کرتے تھے شیر کی شکل میں تھا، یعوق جو ہے وہ آق سے مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ گھوڑے کی شکل میں تھا، اور نصر جو تھا وہ گدھ کی شکل میں، ولچر، گندگی کی انتہا۔ پوجا بھی تو کس کو؟ انسان جب شرک کرتا ہے نا تو سب نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز کو ہی پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ اوور دا ٹائم ان سے مختلف طرح کے نظریات وابستہ ہو گئے کہ یہ مثلا شیر کی طرح بہادر تھے، تو اب وہ ان کی شکل نہیں، اب وہ شیر حاوی ہو گیا اس پر۔ اسی طرح گدھ اور گھوڑا، تو کتابوں میں اسی طرح آتا ہے کہ یہ اب انہوں نے لیٹر ان کی شکل۔ ابھی آپ دیکھیں جیسے مختلف قومیں جو بت پرستی کرتی ہیں تو انہوں نے انسان نہیں بلکہ جانوروں کی شکل میں بت بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں ان کو ان انسانوں کا بھی اوتار بنائے، یعنی ان کے اندر جو خصوصیات وہ سمجھتے ہیں وہ خصوصیات انہوں نے پرسونیفائی کر دی اور مختلف جانوروں کی شکلوں میں بت بنا دیے۔
وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔
وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ کنہوں نے؟ ان بتوں نے، نام نہاد خداؤں نے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربی انہن ادللن کثیرا من الناس۔ تو یہ جو مجسمے ہیں یہ بذات خود لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتے، کیونکہ وہ ایک چیز مل جاتی ہے نا نسب کی بھی ہے، اور پھر اس کے اندر بھی ایسی ایسی اٹریکشنز رکھتی ہیں، ان کو طرح طرح کے لباس پہناتے ہیں، بعض اوقات طرح طرح کے ان کو کلر دیتے ہیں، ان کے اوپر جا کے نظر و نیاز رکھتے ہیں، خوب گولڈ پہنایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک فینسی قسم کا شو وہ لوگوں کے لیے اٹریکشن کا سبب بن جاتا ہے۔ رب انہن ادللن کثیرا من الناس، کیونکہ شخصیت پرستی جو ہے وہ ہر دور میں بت پرستی کا ذریعہ بنی ہے، اور پھر وہ آگے جا کر شرک کا ذریعہ بنی۔ اور پھر آپ دیکھیے افسوس کی بات کہ جو لوگ خود دین کا پیغام لے کر آئے انہی کو لوگوں نے شرک کی اماجگا بنا لیا۔ اب آپ دیکھیں برصغیر پاک و ہند میں بھی جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی اور خوب خوب دین پھیلایا، جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، لوگوں نے انہیں کو خدا بنا دیا، انہیں کی قبریں پوجنا شروع کر دی. تو یہاں بھی یہی مسئلہ تھا. تو بات یہ ہے کہ شرک کیا ہے؟ دراصل اللہ سے دوری. لہذا دین کی تبلیغ اور تعلیم میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اللہ ہی کی طرف مائل کیا جائے اور ادھر ہی کا رستہ دکھایا جائے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، اگر آپ کسی دکھ کے مارے شخص کو، کسی مصیبت زدہ کو مدد دیتے ہیں، تو وہ شیطان اس کو کیا سجاتا ہے؟ یہ اس نے کیا تمہارے لیے، لہذا آپ سب کچھ اسی کے اوپر ہے اور آئندہ بھی یہی تمہیں سب کچھ دے گا، لہذا ہر چیز اسی کو سمجھو. اور وہ آہستہ آہستہ انسان کو شرک کے قریب لے جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ مما خطیاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے. اور اس کی تفصیل آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کس طرح قوم نوح پر طوفان آیا. مما خطیاتہم اغرقوا، خطیات کس کی جمع ہے؟ خطیئۃن. خطیئۃن کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے کی ہوئی غلطی، اپنی خود کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے اغرقوا، غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے. ماضی مجھول کا صیغہ ہے، غرق کر دیے گئے، کر دیے گئے نا، ہو چکا نا، یہ اسی کے وزن پر ہے. ادخلوا، داخل بھی کر دیے گئے، ہو چکے. ایک تو ہے آگ کا عذاب جو کل قیامت کے دن ہوگا جہنم کی شکل میں، اور ایک اس سے پہلے کون سا ہے جس میں کر دیے گئے؟ قبر کی طرف اشارہ ہے، اور عذاب قبر برحق ہے. اب یہ پانی میں گئے تھے، پانی میں تو آگ نہیں ہوتی، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک طرف پانی کا ذکر ہے جس میں غرق ہوئے، جس کی تفصیلات پوری طرح پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، اور دوسری طرف آگ ہے. پانی ان کے لیے آگ بن گیا، بظاہر تو کہیں شعلے نہیں، اور یہ جو آگ تھی یہ جہنم کی آگ نہیں ہے، یہ جہنم سے پہلے کی آگ ہے جو قبر کی شکل میں. اور چونکہ یہ باقاعدہ دفن تو نہیں کیے گئے تھے، لیکن ان کی باڈیز کہاں گئی آخر؟ زمین میں گئی نا، مٹی میں گئی. تو قبر 4 فٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اور قبر 400 میل پہ بھی پھیلی ہو سکتی ہے. اگر کسی کے جسم کی خاک اڑ کے ساری زمین پہ پھیل گئی ہے تو پھیل جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں اتنے سیارے ستاروں میں ہماری زمین کا سائز ہی کیا ہے اللہ کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو ہمیں لگتا ہے نا کہ اتنا بڑا فاصلہ، اور یہ پانی اور یہ مٹی اور یہ آگ، یہ ہماری باتیں. لیکن اس آیت سے بھی، اور پیچھے آل فرعون وہ بھی پانی میں ڈوبے تھے، اور وہاں کیا آتا ہے؟ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت آئے گی تو کہا جائے گا آل فرعون کو شدید عذاب میں ڈالو. دونوں پانی کے ساتھ مرے ہیں، دونوں پانی میں ڈوبے ہیں، اور دونوں کے لیے آگ کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پانی میں ڈوب کے مرے، یا کسی کو جانور کھا جائے، یا کوئی کنویں میں گرے، یا کوئی جل کے مرے، یا کہیں بھی. قبر کا عذاب قبر کا عذاب ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کی دنیا نا، ہماری دنیا تو ختم. حدیث میں آتا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان کھول کے سننے والی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی اور عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو. اور عذاب قبر کا بیان کتاب میں آپ مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام رویا کرتے تھے قبر کو یاد کر کے، اور ڈرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی، اور کہتے قبر پہلی منزل، اگر اس میں کوئی کامیاب ہو گیا، پار لگ گیا، تو آگے بھی کامیاب ہے، اور اگر یہاں پکڑ ہو گئی تو آگے تو مشکل مرحلے. لیکن ہم مسلمانوں میں سے ہی بہت سے لوگ عذاب قبر کو خیالی بات بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ روح پہ ہوگا اور معلوم نہیں کس پہ. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، روح پہ کرے، جسم پہ کرے، لیکن صحیح عقیدہ اس میں کیا ہے کہ روح اور جسم دونوں کے لیے. بظاہر مٹی میں جسم ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ کیا گزر رہی ہے اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا. مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اغرقوا فادخلوا، دونوں ہو چکا ہے. فلم یجدوا لہم، پھر نہ پایا انہوں نے اپنے لیے، من دون اللہ انصارا، اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار. اور اللہ کو تو انہوں نے پکڑا ہی نہیں تھا، اللہ کیسے مدد کرتا ان کی. انہیں کوئی انصار نہیں ملے، کوئی مددگار نہیں ملے کہ جو اللہ کی پکڑ سے، اس عذاب اور آگ سے ان کو نکال لیں. اب یہ بات کیوں کہی گئی؟ اللہ کے سوا کوئی انصار نہ ملے، ہے ہی کوئی نہیں. یہ توحید ہی کی بات ہے، اللہ ہی کو پکڑو، کوئی اور ساتھ نہیں جائے گا قبر میں. آپ دیکھیں کہ آج اگر ہم کسی انسان کے اوپر اتنا بھروسہ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ہماری مشکلیں آسان کرے گا، تو کہاں تک کرے گا؟ کتنی بھی آپ اس سے توقع رکھے، قبر میں تو کوئی ساتھ نہیں جاتا، ماں نہیں جاتی، اولاد نہیں جاتی، کون جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ عذاب قبر کی حدیثیں اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے مردے کو مارتے ہیں ہتھوڑوں سے، اس آواز کو جن و انس کے سوا سب سن سکتے ہیں. وہ چیختا ہے، پکارتا ہے، ہمیں تو آواز نہیں آتی، ہم تو نہیں سنتے کیا ہو رہا ہے اس پر، کیا گزر رہی ہے. لہذا قبر میں بھی ساتھ ہے تو صرف اللہ ہی کا ہے، لہذا اس ساتھ کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارا کرے، آنکھ کھلے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرے. کیونکہ رات کی تنہائی اندھیرے کا وقت ایسا ہوتا ہے جب واقعی قبر یاد آتی، دن کو نہیں آتی اتنی، آئے بھی تو ہمیں اور اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ دل پہ نہیں جمتی، لیکن رات کو جب آنکھ کھل جاتی ہے نا، چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے اور اکیلے اٹھ کے کہیں جانا پڑے، اس وقت دعا مانگا کرے پھر. کیونکہ ایک تو رات کی گھڑیوں میں اس طرح دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ دل سے نکلتی ہے اس وقت دعا. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، کوئی انصار نہیں، کوئی مددگار نہیں، اکیلی کوٹھڑی ہے، تنہائی کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے.
وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا الا فاجرا كفارا.
وقال نوح، اور نوح نے کہا تھا، ربی اے میرے رب، لا تذر، نہ تو چھوڑ، علی الارض، اس زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کوئی گھومنے والا. دیار اصل میں دیوار تھا، اور دیوار اصل میں دور سے ہے، دال واورے، دور سے، دور ہوتا گھومنا، دورہ، دوران، یہ جو دوران خون ہے نا، یہ بھی کیا ہے دراصل، جسم میں سرکولیشن آف بلڈ. تو دیار کیا ہے؟ دور سے، دار سے، دار کہتے ہیں گھر کو، گھر میں کیا ہوتا ہے؟ بستے، رہتے، یعنی زمین پہ کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. اور اسی طرح دار ہے، یہ دور کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، زمین پہ کوئی گھومنے والا نہ رہے، یعنی کوئی جاندار باقی نہ رہے اب. اور کون سا؟ کفر کرنے والوں میں سے. اب آپ سوچنے ہوگے کہ نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کیوں کی اور کب کی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایک دن بعد نہیں سنی تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ اللہ ان سب کو اٹھا لے. یہ اس وقت انہوں نے کہا جب وہ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تھے، اور بیسیکلی انہوں نے گیو اپ نہیں کیا تھا، یہ قوم تھی جس نے کہا کہ بس اب بس کر دو. سورۃ ہود آیت 32 میں آتا ہے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا سأل سائل بعذاب واقع. یہ وہی قصہ ہے، یہاں بھی خود مانگا تھا انہوں نے کہ نوح تو نے بہت جھگڑے کیے ہم سے، بہت زیادہ ہم سے لڑائیاں کر لی ہیں تم نے، بہت سمجھا لیا، اس کے بعد اب مت سمجھاؤ، فاتنا بما تعدنا، لے آؤ عذاب جس کو تم کہتے ہو، لاؤں گا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، لے آؤ. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. جب بالکل آخر ہو گئی، انتہا ہو گئی، تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دیا تھا. سورۃ ہود میں آتا ہے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. نوح، اب اس کے بعد تیری قوم میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہیں لائے گا، اب کوئی نہیں ایمان لائے گا. اب آپ دیکھیے، پیغمبر جلدی نہیں کر رہے، پیغمبر بے صبرپن نہیں کر رہے، پیغمبر اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف قوم کہتی ہے اور نہیں چاہیے، اب عذاب لے آؤ، دوسری طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نوح اب کوئی بھی نہیں ایمان لائے گا. دیکھیے 950 سال زندہ رہتے ہیں، ایک جنریشن آتی ہے اور جاتی ہے، اور اگلی جنریشن، اور پھر اگلی، اور پھر اگلی، صرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے. اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس سے اگلی جنریشن میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، تو پھر کیا فائدہ ایسے لوگوں کا زمین پر رہنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رب، بس تو اب ان کو اس طرح اٹھا کے زمین پر ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہے. کیوں؟ انک انتظرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یدلو عبادک، یہ تیرے بندوں کو بھٹکا دیں گے. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی بچا تو وہ کیا کرے گا؟ دوسروں کو بھی بھٹکا دے گا. یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور سوائے کافر و فاجر کے کچھ نہیں جنم دیں گے، ان کی اولادیں اور نسلیں بھی یہی کچھ ہوں گی. لہذا تو کیا کر، اب ان کو اٹھا لے. فاجر کہتے ہیں گناہگار، اور کفار کہتے ہیں بہت زیادہ کفر اور ناشکری کرنے والا. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور ایک اور جگہ بتا ہے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم نے سن لی دعا، کتنے اچھے ہم دعائیں سننے والے. اور سورۃ القمر میں تفصیل آتی ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا. تو اللہ نے کام تمام کر دیا ان کا. اب یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا، ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیدلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. تو مال اور اولاد کی کثرت نے ان کے اندر ایسا بگاڑ پیدا کر دیا کہ اب یہ تیرے رستے پہ نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد اختتام پر دعا کرتے ہیں،
رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا.
رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. ولمن دخل بیتی، اور ہر اس شخص کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو جائے، مؤمنن مومن ہو کر، ایمان لا کر. پوری صورت میں استغفار کی کتنی کثرت ہے نا، سارا کچھ کر کے پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کو بھی بخش دے اور مومن عورتوں کو بھی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ اضافہ کر ظالموں کو سوائے ہلاکت کے. ظالموں کو اب تو اٹھا لے. تبارا تبر سے ہے، تے بیرے، تبرناہ تتبیرا، وکلن ضربنا لہ الامثال وکلن تبرنا تتبیرا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دعا جو ہے پہلے اپنی بخشش کی، پھر والدین کی بخشش کی، اور پھر مومنوں کی بخشش کی، اور اس میں اولاد اور باقی سب بیچ میں ہی آ جاتے ہیں. کیونکہ ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اس کو کہا بھی انہوں نے کہ تم ایمان لے آؤ، یا بنی ارکب معنا، لیکن اس نے کہا صحابی لا جبل، اس وقت بھی اللہ کو چھوڑ کے کہا پہاڑ پناہ دے گا مجھے، کہا لا عاصم الیوم من امر اللہ، کوئی نہیں پناہ دے سکتا، لیکن نہیں مانا تو فکان من المغرقین، غرق ہو گیا. اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام جو تھے وہ دکھی ہوئے اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی انہ لیس من اہلک، فیملی کی ڈیفینیشن ہی اور ہے، اہل تو کوئی اور ہوتا ہے. ایک ڈیفینیشن ڈکشنری کی ہوتی ہے نا، فیملی کیا ہے اور اہل کیا ہے اور خوشی کیا اور غم کیا ہے، اور ایک ڈیفینیشن انہ لیس من اہلک اللہ کی ہے، اور اصل وہ ہے جو اللہ نے بتا دی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہمیں چیزوں کو اپنے پیمانے سے نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کے پیمانے سے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کس چیز کی قبولیت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کا قول کتنا زیادہ کوٹ کیا گیا نا، یعنی پوری سورت جو ہے وہ قالا اور قال نوح اور پھر ان کی سپیچز ہیں اور ان کی فریادیں ہیں اور ان کی دعائیں ہیں اور ان کی جو گفتگو ہے. اور آپ دیکھیے کہ پوری سورت اول سے آخر تک ایک ہی مضمون کے گرد گھومتی. اور اگر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، سارے واقعات کو لیں بات ایک ہے، لیکن سٹائل آپ لینگویج کا دیکھیں ہر جگہ مختلف ہے. اگر ہم مثلا ایک سٹوری لکھیں تو زیادہ زیادہ کتنے انداز میں لکھ سکتے ہیں، کتنے سٹائل کر سکتے ہیں تحریر کے، نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت کوشش بھی کرتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی بات. اب ایسے میں اگر انسان یہ شکوا کرتا رہے یا روتا رہے کہ کوئی سمجھتا نہیں اور مایوس ہو، شیطان کا اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ فوراً انسان کو اس کے رستے سے ہٹانے لگتا ہے، اور کچھ اور کرو، کوئی فائدہ نہیں کرنے کا. تو اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، نہ امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت تکلیف دہ لیکن بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا وہ تک نہیں مانے تھے. پیچھے ہم نے سورۃ تحریم میں ان کی بیوی کے بارے میں پڑھا، اور سورۃ ہود میں بیٹے کے بارے میں تفصیل آتی ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں اس سوسائٹی کا کتنے سخت قسم کے لوگ ہوں گے. یعنی یہ ایک طرح سے ان کا اعمال نامہ ہے پورا، کہ ان کی دعائیں کیا تھی، ان کے دل کے جذبات کیا تھے، ان کا کام کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، اور یہی چیز اصل میں مطلوب ہے. لیکن جب ہم حدیث شفاعت پڑھتے ہیں تو کتنا ڈر لگتا ہے نا، اتنا کام کرنے کے بعد جب لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حساب قائم کیا جائے، تو وہ کیا کہیں گے کہ میں نے ایک ایسی دعا کی تھی جو اللہ کو پسند نہیں آئی تھی، میں نہیں کر سکتا، تم ابراہیم کے پاس جاؤ. آج ہی آپ دیکھیں آخری دم تک سب کچھ ہو گیا پھر کہتے ہیں اللہ مجھ کو معاف کر دے. ارے پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے معاف کیا ہوا. یعنی کمٹمنٹ جو ہے کسی بھی چیز کے ساتھ اور اس کی جو سچائی ہے کہ جینا مرنا پھر بس اسی کے ساتھ وابستہ ہے، لائن چینج کرنے کا بندہ نہ سوچے، ایسی استقامت.
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.